سورة الجاثية. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. حاميم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکیم ہے. حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان حیوانات میں جن کو اللہ زمین میں پھیلا رہا ہے. نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہوں اور رات اور دن کے اختلاف میں. کیا اختلاف ہے دونوں میں؟ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں، ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں، اکٹھے ایک وقت سے نہیں آتے. سب سے بڑا اختلاف تو یہ ہے، ایک روشن ہے، دوسرا تاریک ہے. اور پھر کبھی دن بڑا ہوتا ہے اور رات چھوٹی، اور کبھی دن چھوٹا اور رات بڑی. پھر اسی طرح دونوں کے اندر انسان کا مزاج بدلتا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ اس اختلاف کے باوجود دونوں کے درمیان کتنی مفاہمت ہے. کوئی ایک دوسرے پر زبردستی نہیں کر رہا، سرکشی نہیں کر رہا، دونوں کو ہی کام کا موقع مل رہا ہے. لیکن انسانوں میں سے جب ہمارا کسی کے ساتھ اختلاف ہو جاتا ہے تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کام کر سکتے ہیں؟ اب دیکھیں کہ انسانوں کے اندر اختلاف کا ہونا سوچ میں، نظریے میں، دیکھنے کے اینگل میں، ذہنی صلاحیتوں میں، ماحول میں، بہت سی چیزوں میں، یہ ختم کیا ہی نہیں جا سکتا. ظاہری طور پر ہر شخص دوسرے سے مختلف ہے، دو لوگوں کا سائز ایک جیسا نہیں ہو سکتا، وزن ایک جیسا نہیں ہو سکتا. یعنی ایک ہی گھر میں پیدا ہونے والے بچوں کے درمیان مثلا شکل و صورت میں فرق ہوتا ہے. پورے انسانوں کے درمیان دیکھیں تو رنگوں، نسلوں، ذاتوں، زبانوں، موسموں کا فرق ہے جہاں لوگ رہتے ہیں. یہ فرق اس کائنات کا حسن ہے، یہ اختلاف ایک ضرورت ہے. اگر سب لوگ ایک سانچے میں ڈھلے ہوئے ہوتے، ظاہر سے بھی اور باطن سے بھی، تو دنیا میں کیا خوبصورتی ہوتی، کیا رونق ہوتی. یہ اختلاف آگے بڑھنے کے لیے ایک ضرورت ہے، فائدہ مند ہے. عقل مند ہے وہ لوگ جو اختلاف کے باوجود باہم تعاون کریں. اور حماقت ہے اس میں کہ انسان جس سے اختلاف رکھے اس کو اپنے سے کاٹ پھینکے. اس طرح تو پھر انسان صرف خود ہی بچے گا، اور ہو سکتا ہے کہ کسی وقت وہ خود بھی خودکشی کر لے. کہ اپنے اندر بھی تو بہت اختلاف ہوتا ہے نا انسان کے، صبح میں موڈ کیسا ہے اور شام میں کیسا ہے، جوانی میں انسان کس طرح سوچتا ہے، بڑھاپے میں کس طرح سوچتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اختلافات کے ساتھ بنائی ہے. کتنا بھی کوئی گہرا دوست ہو آپ کا، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی ہر عادت 100% اس سے ملتی ہو. ہو سکتا ہے آپ مشرق کو سوچے اور مغرب کو سوچے. اسی طرح شوہر اور بیوی کے درمیان یہ نہیں ہو سکتا کہ 100% ذہنی ہم مانگی ہو، 100% مالی ہم مانگی ہو، یعنی دونوں کا سٹیٹس ایک جیسا ہو، یا یہ کہ دونوں ہی مرد ہو یا دونوں ہی عورت ہو. یہ نہیں ہو سکتا. یہ سب فرق اللہ تعالیٰ نے خود رکھا ہے، اور لطف اسی فرق میں ہے. اگر مرد عورت کی طرح سوچنے لگیں اور عورتیں مردوں کی طرح سوچنے لگیں تو گھر کا نظام بگڑ جائے. دونوں اپنے اپنے موقع پر، اپنی اپنی مناسبت سے، ضرورت کے مطابق سوچتے ہیں اور مختلف چیزوں کا انتظام کرتے ہیں اور مختلف طریقے سے معاملات کو ہینڈل کرتے ہیں. اس لیے کوئی بھی کوشش جو انسانوں کے درمیان برابری پیدا کرنے کی ہوگی، خواہ ظاہر میں خواہ باطن میں، وہ کوشش نمبر ایک ناکام ہوگی، اور نمبر دو یہ کہ اس کا کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا. دونوں کو باہم ایک دوسرے سے کمپیئر کر کے ترجیح بھی نہیں دینی چاہیے. بہت سے معاملات اس لیے بگڑتے ہیں، تعلقات اس لیے خراب ہوتے ہیں، بیڈ فیلنگ اس لیے آتی ہیں کہ لوگوں میں عام طور پر باہم کمپیئر کرنے کی بہت عادت ہوتی ہے. ان ماؤں کے بچے بگڑ جاتے ہیں جو ہر وقت بچوں کے درمیان کمپیئر کرتی رہتی ہیں. اس لیے کہ اگر ایک بچے میں ایک خوبی ہے تو دوسرے میں دوسری ہے. یہ کہتے رہنا دیکھو وہ تمہارا بھائی کتنا اچھا اور تم کتنے نکمے ہو، یہ تربیت کے خلاف ہے اصول. اسی طرح انسانوں کو باہم کمپیئر کرتے رہنا، ان سب چیزوں کا کچھ حاصل نہیں. ہر ایک کو اس انڈیویجول کی نظر سے دیکھنا چاہیے جس میں اللہ نے اس کو بنایا، کیونکہ ہر شخص مختلف ہے، الگ ہے، اور اس کی اپنی ایک ویلیو ہے. کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. جو لوگ اپنے آپ کو دوسروں کی نقالی میں مصروف رکھتے ہیں وہ کچھ بہت بڑا کام نہیں کر سکتے. اللہ نے جو اپنی عقل دی ہے اس کو استعمال کیجیے اور دوسروں کو بھی حق دیجیے اپنی عقل استعمال کر سکیں. بسا اوقات ہم خود کو عقل کل سمجھ بیٹھتے ہیں اور دوسروں کو حق نہیں دینا چاہتے کہ وہ اپنی عقل استعمال کریں, ان کی سوچ کی آزادی چھین لیں گے, ان کے بول کی آزادی چھین لیں گے اور ان سب کو ایک ہی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے. یہ جو صحیح اتفاق مکمل طور پر صرف ایک چیز سے ہو سکتا ہے, وہ اللہ کی ذات ہے کہ وہ ایک ہے, ہے ہی وہ ایک, بس باقی سب مختلف ہیں اور بہت سارے ہیں, انبیاء بہت سارے ہیں. ہمیں کیا حکم ہے ان کے درمیان کمپیرزن مت کرو. اللہ نے خود جس کو جو چاہی فضیلت دی, ہم سے کیا کہہ رہا ہے, لا نفرق بین احد منہم, ہم فرق نہیں کرتے ان میں سے کسی کے درمیان, سب کی عزت کرتے ہیں. اسی طرح ائمہ کرام جتنے بھی ہیں, مثلا فقہی مسلک ہیں, ان میں سے ہر عالم کی عزت کرنی چاہیے, ہر ایک کا احترام کرنا چاہیے, ہر ایک کو اس کی سوچ کے مطابق عمل کی آزادی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ اگر میں ایک خاص نقطہ نظر رکھتی ہوں تو میری یہ کوشش ہو جائے کہ سب اسی نقطے پہ آ جائے تو ہدایت پر ہیں, ورنہ سب گمراہ ہیں. کامیابی اس میں ہے, ترقی اس میں ہے کہ بہت سی چیزوں میں, خواہ وہ گھر کی زندگی ہو یا کہیں باہر کی, لوگوں کے ساتھ اختلاف رائے ہوتے ہوئے, نقطہ نظر کا اختلاف ہوتے ہوئے, ان کے ساتھ مفاہمت رکھی جائے, ان کی قدر کی جائے, ان کو اپریشیٹ کیا جائے, ان کی خیرخواہی کی جائے اور ان کے ساتھ باہم تعاون کرتے ہوئے آگے بڑھا جائے. کہیں بھی کام کرنے کا اور بہترین کامیابی حاصل کرنے کا راز یہی ہے. وما انزل اللہ من السماء من رزق, اور اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے, پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھاتا ہے, اور ہواؤں کی گردش میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اب دیکھیے کہ ہواؤں میں بھی کتنا اختلاف ہے, کبھی ہوا کا رخ شمال کو ہوتا ہے, کبھی جنوب کو, کبھی مشرق کو, کبھی مغرب کو, کبھی بحری کبھی بری, کبھی رات کو چلتی کبھی دن کو چلتی, کبھی گرم چلتی کبھی ٹھنڈی چلتی ہے. اگر ہمیشہ ایک ہی رفتار سے چلے تو نہ موسم بدلے اور نہ ہی مختلف چیزیں پیدا ہوں, تو موسموں کی تبدیلی سے مختلف نئی نئی چیزیں وجود میں آتی ہیں, اور یہ جو رزق اللہ تعالیٰ کا ہمارے سامنے آتا ہے اس کے اندر یہ مختلف پھل جو پیدا ہوتے ہیں, اس میں زمین اور آسمان کی ساری قوتوں کے درمیان اختلاف ہوتے ہوئے باہم تعاون کا سبق ملتا ہے. اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق, یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں. اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے, یعنی جو اللہ کے سمجھائے نہ سمجھے اسے کون سمجھائے. تباہی ہے ہر اس جھوٹے بدامال شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور وہ ان کو سنتا ہے, پھر پورے استکبار کے ساتھ اپنے کفر پر اس طرح اڑا رہتا ہے کہ گویا اس نے ان کو سنا ہی نہیں. ایسے شخص کو دردناک عذاب کا مجدہ سنا دو, ہماری آیات میں سے کوئی بات جب اس کے علم میں آتی ہے تو وہ ان کا مذاق بنا لیتا ہے, ایسے سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے. جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑائیں ان کے آگے جہنم ہے. جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا ہے اس میں سے کوئی چیز ان کے کسی کام نہ آئے گی, نہ ان کے وہ سرپرست ہی ان کے لیے کچھ کر سکیں گے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا ولی بنا رکھا ہے, ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یہ قرآن سراسر ہدایت ہے, جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا ہے ان لوگوں کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں, اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار ہو. اس نے زمین اور آسمانوں کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا, اگر وہ مسخر نہ کرتا تو ہم اس کی ان نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہوں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایمان لانے والوں سے کہہ دیجئے, جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا کوئی خوف اور اندیشہ نہیں رکھتے ان کی حرکتوں پر درگزر سے کام لیں تاکہ اللہ خود ایک گروہ کو اس کی کمائی کا بدلہ دے. یعنی ایمان والوں کو کیا سبق دیا جا رہا ہے, کہ اہل ایمان ظالم گروہ کی زیادتیوں پر درگزر سے کام لیں تاکہ اللہ ان کو اپنی طرف سے ان کے صبر اور حلم اور ان کی شرافت کی جزا دے, اور اللہ کی راہ میں جو اذیتیں انہوں نے برداشت کی ہیں ان کا اجر عطا فرمائے, اور اس کے برعکس دوسروں کو ان کا بدلہ ملے. من عمل صالحا فلنفسه, جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے کرے گا, اور جو برائی کرے گا وہ آپ ہی اس کا خمیازہ بھگتے گا. پھر جانا تو سب کو اپنے رب ہی کی طرف ہے. اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی, ان کو ہم نے عمدہ سامان زیب سے نوازا, دنیا بھر کے لوگوں پر انہیں فضیلت عطا کی اور دین کے معاملے میں انہیں واضح ہدایات دی. پھر جو اختلاف ان کے درمیان رونما ہوا وہ ناواقفیت کی وجہ سے نہیں, علم آنے کے بعد ہوا, اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے. اللہ قیامت کے روز ان معاملات کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں. اس کے بعد اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو دین کے معاملے میں ایک صاف شاہراہ شریعت پر قائم کیا ہے, لہذا تم اسی پر چلو اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو جو علم نہیں رکھتے. یعنی جن کے پاس دین کا علم ہو انہیں اپنا رہنما لا علم لوگوں کو نہیں بنانا چاہیے, ان کے لیے تو رہنمائی کی چیز اللہ کی شریعت ہے. اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے. ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور متقیوں کا ساتھی اللہ ہے, واللہ ولی المتقین. اس لیے کسی کے پریشر میں آ کر اللہ کا بتایا ہوا راستہ چھوڑنا نہیں. یہ بصیرت کی روشنیاں ھذا بصائر للناس, سب لوگوں کے لیے ہیں, وہدن و رحمت لقوم یوقنون, اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو یقین لائیں. بصائر ان دلائل کا مجموعہ ہے جو احکام دین سے متعلق ہیں اور جن سے انسانی ضروریات اور حاجات وابستہ ہیں. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون. کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے, برے برے کام کیے ہیں, یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے, کہ ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے؟ بہت برے حکم ہیں جو یہ لوگ لگاتے ہیں. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دونوں اچھا کرنے والے اور برا کرنے والے اپنے انجام میں برابر نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک شخص مثلاً اپنے اوپر عمر بھر اخلاقی پابندیاں لگائے, حق والوں کے حق ادا کرے, ناجائز فائدوں اور لذتوں سے اپنے آپ کو محروم کرے, حق اور صداقت کی خاطر طرح طرح کے نقصان برداشت کرے, اور دوسرا شخص جس نے اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے نہ خدا کا حق پہچانا نہ بندوں کا, بندوں کے حق مارے, ان پر ظلم اور زیادتی کی, اپنے فائدے اور لذتیں سمیٹی اور دوسروں پر ظلم ڈھاتا رہا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں قسم کے لوگ ایک ہی جنت میں پہنچ جائیں؟ کسی کا قول ہے, کیا تم اسی جنت میں پہنچ جاؤ گے جہاں صحابہ کرام ہوں گے, حالانکہ تم نے ان جیسے عمل کیے ہی نہیں اور ان کے عمل سے کتراتے ہو. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ کا انعام مجرموں کے لیے نہیں ہے, متقی لوگوں کے لیے ہے. اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم کیا روش اختیار کیے ہوئے ہیں, کہیں ہم اس دھوکے کا شکار تو نہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا, جیسا بھی کر سکو کر لو, اللہ غفور الرحیم ہے. کیونکہ عموماً ہم جب بھی کوئی غلط کام کرنا چاہتے ہیں یہی دل کو تسلی دے کر غلط کر لیتے ہیں. مثلاً ایک طالب علم اسکول میں داخلہ تو لے لیتا ہے لیکن ایک دن بھی حاضر نہیں ہوتا, کتاب پڑھ کے نہیں دیتا, کھیل کود میں اپنا وقت لگاتا ہے. اس کے برعکس دوسرا طالب علم صبح سے شام تک اپنا کام کرتا ہے, پابندی کے ساتھ گرمی سردی بارش تندرستی بیماری ہر حال میں اپنے کام پہ پہنچتا ہے. کیا ان دونوں کو ایک ہی نتیجہ ملنا چاہیے؟ کیا دونوں کو ہی پاس کر دینا چاہیے؟ ایک شخص اپنی ڈیوٹی پہ پہنچتا ہی نہیں اور ایک شخص ہر تکلیف اٹھا کر پہنچتا ہے, تنخواہ دونوں کو مل جانی چاہیے؟ اور اگر ایسا ہو تو جب آپ کے کام کرنے والے کام نہ کریں تو ان کو دگنی نہیں تو کم از کم اتنی تنخواہ ضرور دے دیا کرے جو جس کے وہ مستحق ہوں. وہ مستحق کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے کام نہیں کیا تو مستحق ہے. جیسے ہم اپنے آپ کو جنت کا مستحق سمجھتے ہیں کچھ نہ کر کے, تو اللہ تعالیٰ کے ہاں محض تمنا اور آرزوؤں کی قیمت نہیں جب تک کہ اس کے ساتھ عمل شامل نہ ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ ہر جگہ آمنو کے بعد عمل الصالحات کی قید لگا دیتے ہیں. اللہ نے تو آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا اور اس لیے کیا کہ ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے. کتنی اہم آیت ہے کہ اللہ نے یہ زمین اور آسمان اور یہ سلسلے کیوں بنائے کہ ہر شخص ہر متنفس جو کچھ کر رہا ہے اس کا بدلہ اس کو ملے. پیچھے آیا تھا نا کہ اللہ نے یہ بیکار نہیں پیدا کیا,
بے مقصد پیدا نہیں کیا، حق کے ساتھ پیدا کیا، اور وہ کیا ہے کہ انسان با مقصد زندگی بسر کرے اور قیامت کے دن جو کر کے لائے وہی بھرے، اور لوگوں پر ہرگز ظلم نہ کیا جائے گا، جو کر کے آئے اسے کہا جائے نہیں کچھ نہیں تمہارے لیے، جیسے لوگ کام کروا لیتے ہیں اور اس کے بعد مزدوری دینے سے کتراتے ہیں، حالانکہ حکم کیا ہے کہ مزدور کا اجر یا اجرت اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو. ہم میں سے کتنے لوگ بسا اوقات پہلی تاریخ تو کیا دوسری تیسری دس بھی گزر جاتی اور ہم تنخواہ دینے کا نام نہیں لیتے. کتنا ظلم ہے یہ کہ غریب لوگوں کے گھر میں ساکے ہوں اور ہم اس چیز سے غافل ہوں. جو معاوضہ جب طے ہوا اس کو فوراً ادا کرنا چاہیے اور بے وجہ اس میں ٹال مٹول سے کام نہیں لینا چاہیے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. خواہش نفس کو خدا بنانے سے مراد یہ ہے انسان ہر وہ کام کرنے لگے جس کام کو اس کا دل چاہے، خواہ اللہ تعالیٰ نے اسے حرام کیا ہو، اور جس کام کو اس کا دل نہ چاہے اسے نہ کرے، خواہ اللہ تعالیٰ نے اسے فرض کیا ہو. جب آدمی اس طرح کسی کی اطاعت کرنے لگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا معبود اللہ تعالیٰ نہیں بلکہ وہ ہے جس کی وہ بات مان رہا ہے، خواہ اس کو وہ معبود کہے یا نہ کہے. اگر انسان اپنے دل کی بھی ایسی مرضی ماننے لگے کہ جو اس کے دل میں ہے بس وہ کر گزرے، خواہ وہ درست ہو یا نہیں، حلال ہو یا نہیں، تو یہ دراصل کیا ہے؟ اللہ کو الہ ماننا نہیں، اپنے دل کو الہ ماننا ہے. ابو بکر جساس اس کے معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ خواہش نفس کی اس طرح اطاعت کرتا ہے جیسے کوئی خدا کی اطاعت کرتا ہے، دل کی باتیں ایسے مانتا ہے جیسے اللہ کی ماننی چاہیے. زمخشری اس کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ وہ خواہش نفس کا نہایت فرما بردار ہے، جدھر اس کا نفس بلاتا ہے اسی طرف وہ چلا جاتا ہے، گویا کہ وہ اس کی بندگی اس طرح کرتا ہے جیسے کوئی شخص اپنے خدا کی بندگی کرے. اور اس کے لیے آج کل بہت مشہور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، موڈ. نماز کا وقت ہے ابھی موڈ نہیں، قرآن پڑھ لو ابھی میرا دل نہیں چاہ رہا. کوئی بھی کام خواہ وہ کتنا ہی اہم ہو، فرض کے درجے میں ہو، صرف اس لیے چھوڑنا کہ موڈ نہیں، مرضی نہیں، خواہش نہیں، دل نہیں چاہتا. اب دیکھیے کہ دل تو عموماً انسان کا ان باتوں کو کم ہی چاہتا ہے جو مشقت کے راستے ہیں، لیکن انسان کے لیے بھی تو سلسلہ وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے. اسی لیے دعا سکھائی گئی ہے، اللہم الہمنی رشدی وعائذنی من شر نفسی. اے اللہ تو مجھے میری بھلائی سمجھ عطا کر اور مجھے میرے نفس کے شر سے بچا. اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں. فلا تکلنی الی نفسی طرف عین، مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے بھی نہ کرنا. جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا نا، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو انسان کو برائی کا خوب خوب حکم دیتا ہے. اس لیے نجات کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کی بات مانے، خواہ وہ نفس کو کتنی ہی ناگوار ہو. مثلا لباس پہنتے ہوئے ہم کیا دیکھتے ہیں عموماً، اور کتنا زیادہ اس چیز کو دیکھتے ہیں، خریدتے ہوئے، سلواتے ہوئے، پہنتے ہوئے، کسی خاص مناسبت کے اعتبار سے سلیکٹ کرتے ہوئے کہ میں کیسا لگ رہا ہوں، اور ان تمام مواقع پر ایک دفعہ نہیں سوچتے کہ میں اللہ تعالیٰ کو کیسے لگ رہا ہوں، میں اس ڈریس میں اس کو بھی خوبصورت نظر آتا ہوں کہ نہیں، یا اس کا غضب بھی بھڑک رہا ہے. انسان کو ایک لقمہ اٹھاتے ہوئے بھی سوچنا چاہیے کہ میری خواہش تو بہت ہے اس کو کھانے کی، لیکن کیا رب بھی چاہتا ہے؟ اب روزے میں یہی کچھ کر رہے ہیں نا، اپنی خواہش کو کنٹرول کر کے حلال چیز کو بھی چھوڑے ہوئے ہیں، تو اسی رب کے حکم سے لقمہ حرام کو چھوڑنا بھی ضروری ہے، خواہ ہمارا دل کتنا ہی کیوں نہ چاہتا ہو. یہی اطاعت ہے، یہی بندگی ہے. فرمایا، کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا. یعنی وہاں تو پھر علم بھی کام نہیں آتا، علم بھی انسان کو نہیں بچاتا، علم کا بھی کچھ فائدہ نہیں، ایسا شخص تو سراسر جاہل ہے، خواہ وہ کتنی ہی کتابیں اپنے اوپر لادے ہوئے ہو، جس کا علم اس کو اللہ کی نافرمانی سے نہ روکے اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. کیونکہ خواہش اتنی شدید ہوتی ہے انسان کی کہ اس کو دیکھتے ہوئے بھی کچھ نظر نہیں آتا. اللہ کے بعد اب اور کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی بس ہماری یہی دنیا کی زندگی ہے، یہی ہمارا مرنا اور جینا ہے، اور گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہو. در حقیقت اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یہ محض گمان کی بنا پر یہ باتیں کرتے ہیں، اور جب ہماری واضح آیات انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی حجت اس کے سوا نہیں ہوتی کہ اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، پھر وہی تم کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا، لا ریب فی، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اور جس روز قیامت کی گھڑی آ کھڑی ہوگی اس دن باطل پرست خسارے پہ پڑ جائیں گے، اس وقت تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا دیکھو گے، ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ آئے اور اپنا نام اعمال دیکھے، ان سے کہا جائے گا آج تم لوگوں کو ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے تھے، یہ ہمارا تیار کیا کرایا ہوا اعمال نامہ ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک شہادت دے رہا ہے، جو کچھ بھی تم کرتے تھے اسے ہم لکھواتے جا رہے تھے، پھر جو لوگ ایمان لائے تھے اور نیک عمل کرتے رہے تھے انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور یہی سری کامیابی ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تم کو نہیں سنائی جاتی تھی، یعنی جنہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی انکار کر دیا ان سے پوچھا جائے گا میری آیات تم کو سنائی نہیں جاتی تھی، مگر تم نے تکبر کیا کہ ان آیات کے حکم سے خود کو بڑی چیز سمجھا اور مجرم بن کر رہے، اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے، ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں، یقین ہم کو نہیں، کیا ہم کو ہے یا بس ایک ویگ سا ایسے تصور سا ہے کہ ہوگا جو ہوگا پھر دیکھیں گے جب آئے گی، اس وقت ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی اور وہ اسی چیز کے پھیر میں آ جائیں گے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اور ان سے کہہ دیا جائے گا آج ہم بھی اسی طرح تمہیں بھلائے دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے، تمہارا ٹھکانہ اب دوزخ ہے اور کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے، یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق بنا لیا تھا اور تمہیں دنیا کی زندگی میں دھوکے میں ڈال دیا تھا، لہذا آج نہ یہ لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کرو، فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین اور آسمانوں کا مالک اور سارے جہان والوں کا پروردگار ہے، ولہ الکبریاء فی السماوات والارض، زمین اور آسمانوں میں بڑائی اسی کے لیے ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہی زبردست اور دانا ہے، یہ کبریائی اور بڑائی اللہ ہی کے لیے ہے، حدیث قدسی میں آتا ہے عظمت میرا تحمد ہے اور کبریائی میری چادر، جو شخص ان میں سے کسی کو بھی مجھ سے لینا چاہے گا میں اسے جہنم رسید کروں گا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب